اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی شعبان سے لے کے 27 شعبان تک روزے رکھنا بہترین نفلی روزے ہیں۔ اس میں حضور سرور کائنات بھی اکثر روزے رکھتے تھے، اور 28 اور 29 کو روزہ رکھنا منع فرمایا گیا ہے رمضان سے پہلے، کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے۔ اس میں ایک رات آتی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے ہیں، اس لیے تھوڑی سی آج اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت کی سند نہیں ہے، لیکن بے شمار علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ یہ جو شب برات یعنی 14 تاریخ کی شب، 15ویں شب، اور اس میں انہوں نے 10 صحابہ جو ہیں ان سے کچھ روایات ہیں، وہ روایات جو ہیں وہ ضعیف تو ضرور ہیں، لیکن مفسرین کا ایک قول ہے کہ اگر ایک کسی ضعیف حدیث کی تائید مختلف دوسری احادیث سے ہو جائے تو پھر اس کا جو ضعف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ اس رات کی فضیلت کوئی نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار روایتیں بھی ہیں، اور کچھ ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی بہت ہی سند کمزور ہے، اور اس میں لوگ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بجٹ بنتا ہے اللہ کا، اور جس نے مرنا ہوتا ہے زندہ سب لکھے جاتے ہیں، یہ زیادہ تر مفسرین جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی طرف جاتے ہیں کہ یہ سارے معاملے اس رات کو ہوں گے۔ سورہ دخان کی جو پہلی آیات ہیں ان کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ نازل ہوا اس مبارک رات میں۔ کچھ علماء اس کو اس 15ویں شب کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن بے شمار علماء جو ہیں اس کو لیلۃ القدر رمضان کی، چونکہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، لہذا وہ لیلۃ القدر ہی ہے، اور وہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی دن ہوتے ہیں۔ اور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے یہ نہیں ہوتے جو لکھے جاتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، بلکہ فیصلے ہو چکے ہیں لوہے محفوظ میں۔ اب علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ جو فیصلے ہیں وہ پورے سال کے فیصلے جو ہیں وہ اس دن یعنی لیلۃ القدر کو فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ اس قرض کو، یہ ساری چیزیں یہ اس طرح ہوں گی، لیکن اصل فیصلے ہو چکے ہیں کہ کس نے مرنا ہے کس نے زندہ ہونا ہے، یہ اس وقت نہیں ہوتے، یہ اس وقت فرشتوں کے سپرد کام کیے جاتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس رات جو ہے یہ تو فضیلت والی رات ضرور ہے، اور اس میں جس طریقے سے منانا چاہیے اس رات کو، جس طریقے سے اس رات میں کام کرنا چاہیے، وہ طریقہ جو صحابہ کے دور میں بھی رہا، جو تابعین کے دور میں بھی رہا، اور تبع تابعین کے دور میں رہا، وہ طریقہ ہی سب سے بہتر ہے۔ تو اس رات کو صحابہ کس طرح مناتے تھے، اس رات کو تابعین کیسے مناتے تھے، تبع تابعین کیسے مناتے تھے، تو اس کے بارے میں جو مختلف روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ رات کو نوافل پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، اذکار کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور رات جاگتے تھے۔ یعنی اس طرح اس رات کو منانے کا اہتمام اس دور سے مختلف روایات سے ثابت ہے۔ اس رات کو تو یہ فضیلت والی رات تو ہے, اور اس میں کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے اور جیسے ثابت ہے. اپنی طرف سے کسی شے کو اس رات میں لازمی قرار دے دینا اور کر لینا وہ مناسب نہیں ہے. بات وہی مناسب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور پھر تبع تابعین سے آ رہی ہے, اس بات پہ ہی آنا ہے. تو جو اپنی طرف سے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس رات میں فلاں چیز پڑھی جائے, فلاں چیز پڑھی جائے, فلاں جو ہے وہ نفل کی رکعت جو ہے اس میں فلاں صورت ضرور پڑھی جائے, ایسی بات کوئی نہیں. ایک بات ضرور ہے کہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ. اور ایک اور کام جو انتہائی ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے اس رات میں, اللہ تعالیٰ سے توبہ اپنے گناہوں کی آدمی کرے اور پھر اس پہ قائم بھی رہے اس توبہ پہ. تو زیادہ جو مناسب بات یہی ہے کہ تلاوت قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا چاہیے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے چاہیے, اور ایک بڑی اہم بات جو ہے درود شریف, یہ اس رات میں کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور بڑا نازک معاملہ ہے جو 15ویں شعبان کا روزہ, اس میں بھی مختلف آراء ہیں علماء کی. یہ میں آپ کے سامنے ساری علماء کی جو آراء پیش کر رہا ہوں اس میں مختلف آراء ہیں. وہ اس کو اس روزے کو وہ سند سے نہیں مانتے بے شمار علماء, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ روزہ رکھ لیا جائے نفلی اور وہ اس طریقے سے رکھا جائے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک عمل تھا کہ آپ 13, 14 اور 15 ہر قمری تاریخ کو روزہ رکھتے تھے, تو اگر اس نظریے کے تحت یہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اور شعبان کے چونکہ روزے حضور نے فرمایا کہ پہلی سے لے کے 27 تک روزے رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے, ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کے اگر وہ روزہ رکھا جائے 15 شعبان کا تو اس کے بے شمار فیوض و برکات اور انوار حاصل ہو سکتے ہیں چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات آ جائے گی. ویسے خصوصی طور پہ اس دن کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس دن کی نسبت سے رکھنا مناسب نہیں ہے, لیکن اگر اس کو اس نسبت سے رکھا جائے کہ جو نسبت کالی کملی والے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جاتی ہے تو پھر اس کا بہت اجر و ثواب ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ضروری ہیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اور ایک بات جو بڑی عام ہے وہ یہ ہے کہ شب برات میں اکثر یہ آتش بازی کا بہت استعمال ہوتا ہے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, نہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ کیسے اس رات میں یہ معاملہ آیا اور کس طرح یہ شروع ہوا, یہ تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ انتہائی نامناسب بات ہے چونکہ یہ بات تو یہ رات جو ہے یہ تو برکتوں کی رات ہے, فضیلتوں کی رات ہے, اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے, روپے پیسے کو آگ لگانے کی رات نہیں ہے. اس لیے جب ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں نیکی کی طرف جانا ہے, فضول خرچی سے بچنا ہے, ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. تو آتش بازی چلانا جو ہے وہ بالکل غیر شرعی فعل ہے. اس رات میں جس طرح باقی عبادات کا ثواب زیادہ ہے یہ کام کرنے سے شاید عذاب بھی زیادہ ہو جائے. اس لیے ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ وہ معاملات جس میں مسلمان کی خوشی اور مسلمان کا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں, اللہ اور رسول کی مرضی کے ساتھ مسلمان کی خوشی ہے, اللہ رسول کی مرضی کے ساتھ مسلمان کا غم ہے, اور اسی طریقے کے ساتھ خوشی منانی جیسے صحابہ مناتے تھے کسی بات پہ, اسی طریقے سے خوشی منانی جیسے اولیاء کرام مناتے تھے اور جیسے کالی کملی والے سرکار مدینہ مناتے تھے. اصل دین یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے خوشی منائیں کہ وہ خوشی کے لمحات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ ترین جو مخلوق اس کائنات کی اور سب سے بڑا نبی اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جو ہے بزرگ ترین, لاکھوں کروڑوں سلام اور درود ہوں حضور سرور کائنات پر, وہ ہستی خوشی میں کیا کرتی تھی, وہ ہستی غم میں کیا کرتی تھی, صحابہ کرام خوشی میں کیا کرتے تھے, صحابہ کرام غم میں کیا کرتے تھے. تو اگر اس رات کو فضیلت والی رات سمجھ کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا ہے کہ ایک اور رات بھی دے دی کہ چلو اس رات میں عبادت کرو تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. اور اس رات میں آواز بھی آتی ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے, ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن اس خوشی کا اظہار پٹاخوں سے نہیں, اس خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں سے ہونا چاہیے. اس کی بارگاہ میں جتنے سجدے کیے جائیں وہ سب سے اونچی بات ہے, اور اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے اور صرف اس کی ذات اقدس میں سجدے کیے جائیں, چونکہ سجدہ بڑی قیمتی ترین چیز ہے. تو قیمتی ترین چیز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ جو سجدے اللہ کی بارگاہ میں ہیں یہ انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان میں لے جاتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ کے علاوہ جب سجدے کسی اور جگہ کیے جاتے ہیں تو آسمان سے آدمی زمین پر آ جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک اور خصوصی بات یہ ہے کہ ایک بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کی خصوصی نشستوں میں نوافل کی بھی جماعت ہوتی ہے. تو نوافل کی جماعت کوئی نہیں ہے سوائے وہ نوافل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھے, ان کے علاوہ کسی نفل کی کوئی جماعت نہیں. اور عورتوں کے لیے فرض کی با جماعت نماز, نفل کی با جماعت نماز, یا کوئی اور با جماعت نماز پسندیدہ فعل نہیں ہے. یہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت کو گھر کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے, اور عورت کو تنہا نماز میں وہی ثواب ہے جو آدمیوں کو با جماعت نماز کے ساتھ ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ ہمارا دل یہ کر رہا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, ماحول بڑا پاکیزہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ باتیں نہیں ہیں. دل کی اپنی پسند کا دین میں نام ہی کوئی نہیں. دین تو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا نام ہے. دین اپنے دل کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے, دین اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا نام ہے. اس لیے اس میں یہ چیز سوچ لی کہ عورتوں کی اگر جماعت ہوگی تو عورتیں اکٹھی ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ باتیں نہیں ہیں, جس طرح انہوں نے کیا ہے اس طرح کرنا ہے. اور ایک اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کو اپنے بستر پر نہیں پایا, تو میں جب ان کے پیچھے گئی تو جنت البقیع میں نوافل ادا کر رہے تھے, 15ویں شب کو شعبان کی. یہ بھی ایک روایت ہے اور یہ بھی اس کی کافی سند ہے. تو اس لیے قبرستان جانا اس رات کو اچھی بات ہے, اور زیارت قبور اس طرح کہ مرد حضرات صرف جا سکتے ہیں قبرستان, وہ جا کے وہاں جو لوگ ان کے رشتہ دار یا دوسرے دفن ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اس رات کو خصوصی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں, اور تقریباً سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے کینہ پرور کے, یا بعض اور دو چار شرائط ہیں, ان کے علاوہ بے شمار لوگوں کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو اس رات میں قبرستان جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور وہاں جا کے ان جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی, اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے, ان کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنا وہاں جا کے, اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی, چاہے کوئی بزرگ ہو چاہے بزرگ نہ ہو, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ضرورت ہے. چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی بخشش و عنایات کی ضرورت ہے. اس لیے ان قبرستان میں جانا بھی جو ہے وہ ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم نے باتیں کی ان پہ عمل کر سکیں. یا اللہ تعالیٰ ہر